الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے وجوہ یومئذ مسفرہ. ایک حدیث کا تذکرہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سات لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ قیامت کے دن میں لسان سے محبت کرتا ہے, بوڑھے سے محبت کرتا ہے, رشتہ داری بھی نہیں ہے, بس صرف اس لیے کہ غریب ہے, اللہ کا بندہ ہے, اس سے ہمدردی کی وجہ سے محبت کرتا ہے. تو یہ بھی وہ محبت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور ان کا غرض اللہ ہوتا ہے, تو ان کو اتنا بڑا مقام کیوں؟ تو علماء نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ان کی محبت میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا اس میں مقصود نہیں ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو سالک کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے یا شیخ اپنے سالک سے محبت کرتا ہے, وہ بھی یہی والی محبت ہے. جو استاد کو شاگرد سے محبت ہے یا شاگرد کو استاد سے محبت ہے, اس میں بھی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتا, یہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے. یا کسی سے ہمدردی کے بنا پر اس سے دنیاوی غرض لینا مقصد نہیں, صرف یہ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ مظلوم ہے, ضرورت مند ہے, اور اس کو محبت دے دی, تو اس محبت پہ قیامت کے دن اونچے لوگوں میں کھڑا ہوگا. مگر یہ شرط ضرور ہے کہ اس محبت کی بنیاد اخلاص پہ ہو, کوئی اور اس میں غرض ہی نہ ہو. یہ کیا کہ انسان شاگرد بھی بنائے اور ساتھ ساتھ غرض یہ ہو کہ ہاں جی دین بھی سکھاؤں گا, دین کا کام بھی ہو جائے, اور اس سے تھوڑی میں خدمت بھی لے لوں گا تو یہ بھی ہو جائے. تو اگر نیتیں دو دو, تین تین, چار چار ہیں, تو پھر اس محبت پہ جو ہے وہ عرش کا سایہ نہیں. کہ اس عمل پہ جو عرش کا سایہ ملنا ہے, اس کی بنیاد ہی اخلاص ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے دین کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے, اور ان کی زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی, کپڑے بھی بڑے اچھے ہوں گے, مگر ان کے دل بھیڑیوں والے ہوں گے. اللہ, تو وہی محبت ہے مگر غرض ساتھ ساتھ دنیا کی ملی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دل بھیڑیوں والے. اور وہی محبت دوسرے سے ہے اور اس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, تو اب اس بندے کا وہ مقام, اللہ اکبر, اربوں لوگ دیکھ کے رش کریں گے کہ یہ کون آ گیا. تو اخلاص جو ہے وہ بنیاد ہے. اس محبت میں کوئی اور چیز نہ ہو. جس کا عمل ہو بے غرض, اس کی جزا کچھ اور ہے. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے مریدین تھے، تو کچھ امیر تھے تو کچھ غریب تھے، اور حضرت کی محبت سب سے یکساں تھی. چنانچہ اسی طرح سب کو خط لکھتے تھے، بڑے علماء کو بھی ویسے ہی خط لکھتے تھے، نوابوں کو بھی اسی طرح جواب دیتے تھے، اور اگر کوئی غریب ترین شخص ہوتا تو اس کو بھی اسی طرح جواب دیتے تھے. حتیٰ کہ اس زمانے میں قائد اعظم کے گھر میں جو حضرت کا جو قائد اعظم کا جو خادم تھا وہ بھی حضرت کا مرید تھا، جو پرسنل خدمت کرتا تھا، تو وقتاً فوقتاً وہ بھی خط لکھتا، اس کو بھی حضرت بڑی تفصیلی جواب دیتے تھے. تو ایک نواب صاحب حضرت سے ملنے آئے، پتہ چلا کہ جی بڑے بزرگ ہیں اور ملک کے بڑے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ہر سیاسی بندہ بھی حضرت سے محبت رکھتا ہے، تو ہر بندہ حضرت کے ہی گن گاتا ہے. اس نے کہا کہ حضرت کے سامنے اپنی ذرا دھاک بٹھانے کے لیے کہ میں بھی نواب ہوں، لوگ حضرت سے محبت کرتے ہیں اور حضرت میرے پیچھے چلے ہیں. تو اس نے آ کے حضرت کو ہدیہ دیا 1,00,000 روپے کا. 1,00,000 روپے کا، یہ سن 1800 کی بات ہے. اس زمانے میں استاد کی تنخواہ 2 روپے یا 3 روپے ہوتی تھی، یعنی 1,00,000 روپے 10 کروڑ سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیں آج کے زمانے کا. تو اس نے آ کے یوں ہدیہ حضرت کو دیا کہ یہ میری طرف سے قبول کریں، بلکہ اس نے حضرت کو بھجوایا منی آرڈر. حضرت نے محسوس کیا کہ جی اس کا مقصد محبت سے نہیں دینا ہے. ایک ہدیہ ہوتا ہے انسان محبت سے دیتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے انسان تکبر سے دیتا ہے. تو حضرت نے اس منی آرڈر کو واپس بھجوایا اور پیچھے لکھ دیا کہ مجھے آپ کے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جب نواب صاحب کو وہ منی آرڈر واپس ملا تو نواب صاحب جو تھے ان کو تو بڑا غصہ آیا کہ یہ اتنے پیسوں کو ٹھکرا رہا ہے. ابھی اس کے ذہن میں ہے نہیں کہ اس کی قدر کیا ہے ان پیسوں کی. چنانچہ نواب صاحب نے واپس منی آرڈر بھیجا اور ساتھ لکھ کے بھیجا کہ حضرت آپ کو کوئی اور ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1,00,000 روپے دے، ایسا ہے نہیں کوئی پورے ہندوستان میں. حضرت آپ کو کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1,00,000 روپے ہدیہ دے. حضرت نے پھر سے منی آرڈر اس کو واپس بھجوایا اور اسی کے اس خط کے پیچھے لکھا کہ تجھے بھی کوئی ایسا شیخ نہیں ملے گا جو تیرے 1,00,000 روپے تجھے واپس کرے. تو دو لوگوں میں آپس میں باہمی محبت اگر ہے خالصتاً اللہ کے لیے، پھر تو عرش کا سایہ ہے اللہ، پھر وہ مقام ہے کہ اربوں لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ کاش اس جیسا عمل کر لیتے. تو تھوڑی سی محبت ہی دینی ہے مگر اس محبت میں غرض نہ ہو. تو 7 لوگ ایسے کہ جن کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں محبت کی خالصتاً اللہ کے لیے. تو اگر شاگرد نے استاد سے محبت کی تو یہ نہیں کہ استاد کا نور نظر بن جاؤں، اس کی نظر بھی اس عرش کے سائے پہ ہونی چاہیے. اور اگر استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے تو اس کے مال پہ نظر نہ رکھیں، اس عرش کے سائے پہ نظر رکھیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو 7 قسم کے لوگ ایسے ان کو عرش کا سایہ ملے گا، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. 5واں بندہ وہ ہے کہ جس کو کوئی خوبصورت خاندانی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری یہ دعوت قبول نہیں کرتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اور یہ عمل بڑا اس لیے ہے کہ یہ جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے یہ کوئی راہ چلتی عورت نہیں ہے، یہ کوئی بازاری عورت نہیں ہے، خاندانی عورت ہے. رجحان بھی ہے، جان پہچان بھی ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا کام ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو جس نے اپنی خواہش کو یوں دبایا صرف اللہ کے لیے، پھر وہ مستحق ہوتا ہے اس عرش کے سائے کے لیے۔ اللہ اکبر، جب اربوں لوگ دیکھ کے اش اش کریں گے کہ یہ کون ہے، تو آج تو یہ خواہشات جو ہیں یہ دیوانی ہوئی ہوئی ہے۔ انسان اپنی خواہش پہ آج کے زمانے میں کنٹرول نہیں کر رہا، مگر تھوڑی ہمت کر لے، یہ چند سال ہمت کرنی ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ تخت و تاج اور وہ چیزیں ملیں گی کہ ان دنیا کی چیزوں پہ تھوکنا بھی نہیں چاہیں گے۔ کچھ نوجوان کہتے ہیں کیا کروں اس دل کا، دل میں ہر جو خواہش پیدا ہوئی وہ پوری کرنی ضروری ہے، ہو رہی ہے خواہش پیدا تو ہوتی رہے۔ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں نا، بھوک لگ رہی ہوتی، انسان کہتا ہے بھائی لگتے رہے، مغرب جب تک نہیں آئے گی نہیں کھاؤں گا، تو ہر خواہش پوری کرنی کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ بلکہ جس نے اس خواہش کو یوں دبایا، حدیث پاک میں ایسی تعریف ہے اس کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، وہ شخص تو مجاہد ہے جس نے اپنی خواہش کے خلاف کیا اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے۔ تابعی تھے، بہت زبردست مجاہد تھے، کفار کو انہوں نے خوب نت ڈالی ہوئی تھی، ایسے نقصانات پہنچائے تھے کہ کفار بھی پریشان تھے۔ بادشاہ نے بڑی پلان کیا کہ جی اس بندے کو مسلمانوں سے، اس بندے کو پکڑنا ہے۔ چنانچہ خوب پلان کر کے سینکڑوں لوگوں کا ایک زبردست قسم کا گروپ بنایا کہ جی مقصد اور کچھ نہیں، اس کو پکڑ کے لے کے آنا ہے۔ اور آخر کو وہ لڑتے رہے، مگر آخر کار ان کافروں کے، عیسائیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب جب اس عیسائی بادشاہ کے سامنے لے کے آیا گیا، عیسائی بادشاہ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ وہ تھا جس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس کے سر کو قلم کر دو۔ جلاد کو بلایا گیا، جلاد آیا تو جو سپہ سالار عیسائی فوج کا تھا وہ آیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ سلامت ٹھہر جائیں، بڑا زبردست جنگجو ہے، کیا زبردست اس کی ٹیکنیک ہے، اس کو نہ قتل کریں، اس کو قائل کریں کہ یہ عیسائی بن جائے، اگر عیسائی بن کے ہماری فوج کی طرف سے لڑتا ہے پھر آپ دیکھیے کیا چار چاند لگیں گے ہماری فوج کو۔ بادشاہ نے کہا اچھا کیسے قائل کریں، سپہ سالار نے کہا کہ دیکھ لیں کس طرح سے قائل کرنا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھ اتنی لڑائیاں تو اسی لیے کر رہا ہے نا کہ تو حکمرانی چاہتا ہے، تو ہماری فلاں ریاست کا ہم تجھے حکمران بنا دیتے ہیں، اس قسم کی پیشکش کسی کو بھی ابھی تک میں نے نہیں کی ہے، تجھے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جناب موت منظور ہے، اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ کو لگا کہ واقعی بڑا زبردست آدمی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا جتنا پیسہ چاہیے بتا، جو مانگے گا دینے کے لیے تیار، بس عیسائیت قبول کر لے، ہماری فوجوں میں شامل ہو جا۔ پھر اس نے کہا کہ جناب آپ کے نہ پیسے چاہیے نہ حکمرانی چاہیے، بس موت منظور ہے، اپنا دین چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو بڑے افسوس بھی ہوا، پریشانی بھی ہوئی کہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کا دل موم کر سکے۔ اس پریشانی کے عالم میں بادشاہ کی ایک بڑی خوبصورت نوجوان بیٹی تھی، اس نے دیکھا کہ والد پریشان ہے، پوچھا کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا ایک مسلمان نوجوان جنگجو ہے اور ہر طرح کی لالچ دے چکا ہوں، مگر کوئی چیز وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بس میں چاہتا ہوں وہ عیسائیت قبول کر لے۔ بیٹی نے کہا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے، ابا حضور یہ مسئلہ میرے حوالے کریں، میں اس کو سیدھا کرتی ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کھانا لے جانے والے سے کہا کہ اب اس کا کھانا میں لے جایا کروں گی۔ خوب بن ٹھن کے خوب ادائیں مارتے ہوئے جو ہے اس کے پاس کھانا لے کے گئی اور خوب دل لبھانے والی باتیں کیں کہ میں آپ کو دیکھ کے ہی آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں، تو آپ کو دیکھے بغیر میرا دن نہیں گزرتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے، اور خوب اس کے سامنے کھانا رکھتی۔ اور جب اس نے کھانا رکھا اور یہ ساری باتیں کیں، یہ اللہ کا بندہ جو تھا اس نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے سر نہیں اٹھایا، اگلی مرتبہ آؤں گی تو کتنا بچے گا۔ اگلے وقت جب کھانے کا وقت ہوا تو پھر آ گئی، پھر اسی طرح دل لبھانے کی باتیں کر رہی ہے، کھانا اس کے سامنے رکھ رہی ہے، محبت کی پیشکش کر رہی ہے، اس نے پھر سر نہیں اٹھایا اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی۔ ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، اس نے نگاہ ہی نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ یہ 40 دن تک کوشش کرتی رہی اور انہوں نے 40 دن میں بھی ایک مرتبہ نگاہ نہیں اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ 40 دن بعد خود کہتی ہے، مرد ہو یا کیا ہو، سچی بات بتاؤں گی، 40 دن سے تجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیوں میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے؟ نے آگے سے جواب دیا کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے غیر محرم عورت کی طرف آنکھ نہیں اٹھانی، اس لیے تیری طرف آنکھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس جواب نے اس کے دل پہ اتنا اثر کیا، اس نے بے ساختہ بول اٹھی کہ سچی بات یہ ہے کہ تمہارا دین حق ہے جو تم اتنے پکے ہو، میں اپنے دین کو چھوڑتی ہوں اور دین اسلام قبول کرتی ہوں۔ اللہ جس نے کسی خاندانی عورت کی دعوت پر یہ کہا کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا عمل، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دیں گے جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ کراچی کے ایک بزنس مین ہے، کسی واعظ و نصیحت کی مجلس میں گئے اور وہاں انہوں نے یہ حدیث سنی۔ اب کوئی عورت تھی جو ان کو ویسے ہی واقعی بار بار اکساتی تھی، تو میسج بھیجتی ہے کہ آج کیا ملاقات کرو گے؟ ان کے ذہن میں آیا کہ جی اگر اس کو میں یہ کہوں گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو پھر عرش کا سایہ ہے۔ جو مولانا صاحب واعظ و نصیحت کر رہے ہیں ان کو میسج کیا کہ جی ایگزیکٹ الفاظ بتائیں، میں اس کو وہ ایگزیکٹ الفاظ بھیجوں گا، اور باقاعدہ ایگزیکٹ الفاظ لکھے اور پھر ان مولانا صاحب کو واپس میسج کیا کہ اب ان الفاظ پہ کیا عرش کا سایہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو 7 لوگوں کو عرش کا سایہ، اس میں سے ایک عادل بادشاہ ہے، ایک عبادت گزار نوجوان ہے، ایک وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اگرچہ وہ مسجد کے باہر ہے، اور ایک وہ 2 لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو کسی خوبصورت خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6ٹا وہ شخص ہے جو صدقہ اس طرح سے کرتا ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اب اس صدقہ کرنے والے کو اتنا بڑا مقام کہ اربوں لوگ دیکھ کر اش اش کریں گے، صدقہ کرنے والے کو تو صدقہ بڑا عمل ہے، صدقہ تو ہر بندہ کرتا ہے۔ اس شخص کو اس لیے کہ اس نے صدقہ اتنی خاموشی سے کیا کہ کسی کو پتا نہیں چلا، خود بھی صدقہ کر کے بھول گیا کہ میں نے کیا یا نہ کیا، تو اس کا صدقہ کرنا اس سے کوئی اور غرض نہیں سوائے اللہ کو راضی کرنے کے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ دیا جب کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ مانگنے والا بھکاری مانگ رہا ہے اور اس وقت دینا پڑے گا، اور بوجھ ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے کہوں کہ یہ جائے۔ مگر اگر صحیح طرح سے حدیث کو دیکھیں اور قرآن کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر مال کوئی ہمیں دے رہا ہو وہ اتنے فائدے کی چیز نہیں ہے جتنا صدقہ کرنا فائدے کی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے تمہارے مالوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے تمہارے مالوں میں کمی نہیں آئے گی۔ جو جتنا صدقہ کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ مگر یہ صدقہ اور ہے، یہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا صدقہ۔ کئی مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو غریب ہیں، صدقہ تو کرتے ہیں امیر لوگ۔ صدقہ کرنے کے لیے امیر غریب ہونے کا کوئی ضروری نہیں ہے، صدقہ کرنے کے لیے کھلا دل ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اتنے غریب کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کئی دنوں تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا اتنا ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرنا یہ دوسروں کے پہاڑ برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو اگر تھوڑا ہے پھر بھی شوق ہونا چاہیے کہ میرے تھوڑے میں سے بھی میں تھوڑا کسی کو دے دوں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ نے مسجد بنائی، بڑے شوق سے مسجد بنائی اور بہت بڑی مسجد بنائی، ہر طرف اس مسجد کی دھوم تھی، جی بڑی مسجد بن رہی ہے۔ بادشاہ کو بھی بڑا شوق تھا کہ جی مسجد بناؤں گا، لوگوں میں بڑی مشہوری ہو رہی کہ مسجد بن رہی ہے۔ مسجد پوری بن گئی تو بادشاہ نے کہا کہ اب مسجد تو بن گئی، مسجد کے دروازے کے باہر میرا نام لکھ دیا جائے۔ تو مسجد کے دروازے کے باہر ایک تختی بنائی گئی اور اس تختی کے باہر بادشاہ کا نام لکھ دیا گیا۔ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی بادشاہ سلامت نے مسجد بنائی ہے۔ جب تختی پہ بادشاہ کا نام لکھ دیا گیا، اس رات جب بادشاہ سویا تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ مسجد دکھائی گئی وہی، اور مسجد میں گھومتے گھومتے جب اس تختی کے سامنے آئے تو اس تختی پہ بادشاہ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، کسی عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ بیدار ہوا، تھوڑا سا پریشان بھی ہوا کہ تختی پہ تو نام میرا تھا، یہ کس عورت کا نام ہے؟ بادشاہ نے کہا ویسے خواب دیکھ لیا ہوگا، خوابوں کی کیا اتنی اہمیت۔ پریشان بادشاہ اس وقت ہوا جب اگلی رات سویا تو بالکل یہی خواب اسی طرح دیکھا، پھر اسی طرح تختی کے سامنے آیا اور تختی کے اوپر جو ہے وہ کسی عورت کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب بادشاہ اٹھا تو بادشاہ کو اس عورت کا نام بھی یاد رہ گیا، اب پریشان تھا کہ جی نام میرا ہونا چاہیے یہ عورت۔ مگر اب بھی بادشاہ پریشانی کے عالم میں پورا دن گزار دیا، رات پھر سویا تو پھر خواب میں یہی خواب دیکھا، پھر بالکل من و عن یہی خواب دیکھا، پھر اسی طرح چل کے آیا تو تختی پہ کسی عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اب بادشاہ نے اس علاقے کے اپنے جو خادمین تھے یا بادشاہ کے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ جی یہ نام ہے، ڈھونڈو اس عورت کو، کون ہے یہ عورت؟ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا علاقے سے بستی سے قریب بستی سے دور یہاں وہاں, بڑا ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ ہاں اس نام کی ایک بڑھیا ہے, غریب سی عورت ہے اور اس بستی سے کافی دور رہتی ہے. بادشاہ نے کہا اچھا. بادشاہ مسجد آیا اور مسجد آ کے اس بڑھیا کے پاس گیا, دیکھوں تو صحیح کون ہے یہ بڑھیا, تین دن سے اس کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے. بادشاہ اس بڑھیا کے پاس پہنچا کہ اما تو نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈالا ہے اس مسجد کے بنانے میں, یہ جو بڑی مسجد بنی ہے. اما ہنس بڑی کہ میرے پاس تو اپنا کھانے کو کچھ نہیں, کہاں مسجدوں میں میں حصہ ڈالوں گی, یہ کیسی بات آپ نے کر دی. بادشاہ نے پھر کہا سوچ کچھ تو کیا ہوگا تو نے اس مسجد کے لیے. لگا نہیں نہیں میں تو کچھ نہیں کیا. پھر کہتے کہ ہاں اس یہ ہوتا ضرور تھا کہ یہ جو اس مسجد کے لیے جو گدھے سامان لے کے جا رہے ہوتے تھے کہیں دور سے آ رہے ہوتے تھے, تو میں کئی مرتبہ ان گدھوں کے آگے پانی رکھ دیتی تھی کہ گرمی کے گدھے ہیں مسجد بنانے جا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا پانی پلا دوں, ان گدھوں کو پانی پلا دیا کرتی تھی. اس گدھوں کو پانی پلانے پہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا جو اجر جو ہے وہ اس عورت کے ذمے کر دیا. تو جب انسان خاموشی سے صدقہ کرتا ہے چاہے تھوڑا کرے, بوڑھی عورت جس کے پاس اپنا کھانے کو کچھ نہیں, پانی پلا دیا گدھوں کو, مگر کیا اللہ کی محبت میں, مسجد کے لیے کیا. اللہ کے یہاں یہ چیزیں رائے گاہ نہیں جاتی. تو سات لوگوں کو عرش کا سایہ جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو ایک عادل بادشاہ, ایک عبادت گزار نوجوان, ایک وہ جو مسجد سے باہر رہ کے بھی دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوا, اور ایک وہ دو لوگ جو آپس میں محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں, اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کسی خوبصورت عورت کے گناہ کی دعوت کو ٹھکرایا, اور چھٹا وہ شخص کہ جس نے صدقہ اس طرح سے کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا, اور ساتواں وہ شخص کہ جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا, اس انداز سے یاد کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے اگر آنکھ میں آنسو آ گئے, اتنا بڑا مقام عرش کا سایہ ملے گا. علماء نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ جو آنسو آ جانا ہے یہ جذبات کی سب سے اونچائی ہے. اگر شکر میں آنسو آ گئے اس کا مطلب ہے یہ شکر کی سب سے اونچے درجے پہ, شکر بہت زیادہ جب دل میں تھا تو آنسو آ گئے. کسی کی محبت ستانے اتنی لگی کہ اس کی وجہ سے آنسو آ گئے, یہ آپ محبت کے سب سے اونچے درجے پہ تھے. اور اسی طرح اگر کوئی غلطی کی اس پہ شرمندگی ہوئی تو اگر آنسو آ گئے تو شرمندگی کے سب سے اونچے درجے پہ تھے. یہ آنسو آنا انسان کے جذبات کی سب سے اونچائی کی عکاسی کرتا ہے. مگر کئی مرتبہ انسان لوگوں میں بیٹھ کے آنسو تو آتا ہے مگر جذبے اس اونچائی پہ نہیں ہوتے, اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے. اس لیے اگر جس شخص کو اکیلے میں آ گئے جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, تو پھر تو پکی بات ہے کہ وہ اپنے جذبے کے سب سے اونچی حد پہ تھا. تو چاہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آئے, اس نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے آ گئے, اپنے گناہ یاد کر کے وہ آنسو آ گئے. چاہے وہ اللہ کی محبت میں آ گئے, اللہ نے جو اس کے اوپر رحمتیں کی ہیں اس کو دیکھ کر اس کے شکر میں آنسو آ گئے, دونوں لحاظ سے اگر آنسو آئے, یا اس کو ضرورت کوئی تھی اور اس نے اللہ کی محتاجی میں اپنے آپ کو اتنا محتاج سمجھا کہ اس کے آنسو آ گئے, ان تینوں حالات میں یہ آنسو جس کے اکیلے میں نکلے اللہ اس کو عرش کا سایہ دیں گے جب کوئی اور سایہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت, اور آپ کے دور خلافت میں ایک آدمی تھا, جوانی میں آواز اچھی تھی, گانا گاتا تھا, گناہ بھی اس کو سمجھتا تھا مگر غفلت والی زندگی تھی ضرور, گانا بھی گاتا تھا غفلت والی زندگی بھی تھی, لوگ کبھی کبھی گانا سن کے پیسے بھی دیتے تھے اس کو, یہ اس کا گزر بسر تھا. بوڑھا ہوتا گیا, آواز خراب ہوتی گئی, کھانسی آتی رہی, رشتہ دار وغیرہ بھی فوت ہو گئے, اکیلا رہ گیا, کسی نے ترس کھا کے اپنے گھر میں جگہ دے دی, غفلت والی زندگی بڑھاپے تک گئی. اب تو گا بجا بھی نہیں سکتا تھا, دانت بھی پورے نہیں تھے, بیمار بھی رہتا تھا, کھانستا بھی خوب تھا, کھانسی اتنی بڑھ گئی کہ جنہوں نے گھر میں جگہ دی تھی انہوں نے بھی کہا کہ جی اس کی کھانسی ہمیں برداشت نہیں ہے, ان گھر والوں نے بھی معذرت کر لی. اب کوئی گھر بھی نہیں, کوئی جگہ بھی نہیں, کوئی مال بھی نہیں, سچی بات یہ ہے کہ کچھ کھانے کو بھی نہیں. پہلی مرتبہ گہری طریقے سے اللہ کو یاد کیا, اور ایسا یاد کیا کہ اس یاد میں چلتے چلتے قبرستان میں چلے گئے. قبرستان میں اکیلے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا گناہگار بندہ ہوں, تیرا نافرمان ہوں, پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا, مگر تجھے بڑا مانتا ہوں, تیرا محتاج ہوں, بھوک کی حالت میں ہوں, کچھ عطا کر دے. اللہ اکبر, اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور خالص اللہ کو یاد کیا, آنسوؤں کے ساتھ یاد کیا, پہلی مرتبہ یاد کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ مسلمین, امیر المؤمنین کو خواب آیا کہ میرا ایک بندہ ہے جو فلاں قبرستان میں ہے, بھوکا ہے, میرا دوست ہے, جا اور اسے کھانا دے. امیر المؤمنین اٹھے, بیوی سے کہا کہ اللہ کا کوئی دوست قبرستان میں فلاں جگہ پہ ہے, اس کا کھانا مجھے لے کے جانا ہے. بیوی کو کہا بس جو کچھ ہے جلدی دے. کھانا تیار ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا لے کے جا رہے ہیں. جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہے, تو آپ کے دل میں آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کا وہ دوست, اور وہ بھی ڈر گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں تو اب مجھے ڈانٹ ڈپٹ ہونی ہے. مگر آپ نے پورے قبرستان میں دیکھا کوئی اور نہیں تھا, وہی ایک تھا, تو آپ نے ان کے سامنے کھانا رکھا کہ میرے دوست اللہ نے تیری مغفرت بھی کر دی اور تجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا. تو جب انسان اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے, اپنے جذبات کے ساتھ یاد کرتا ہے, اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن کی سرخروئی نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی عافیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. محبت کیا ہے, دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے, دل کا درد سے معمور ہو جانا.
مت کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا مت کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حبس کیسی قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوس کیسی یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا متاع کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی الال الوہاب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اے اللہ لوگوں کے سامنے اپنا عاشق کہلوانے کے بعد اندرونی طور پہ اپنا دشمن بننے سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما، میرے مالک علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ شیطان مجبور کر دیتا ہے، اللہ ہماری خواہشات مجبور کر دیتی ہیں، میرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے چھڑوانا آسان ہے، اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک ہم تو تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں لوٹ لیتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہش ہمیں لوٹ لیتی ہے، اللہ ہم تو تیرے وہ بندے کہ نیکی کرتے کرتے بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ لٹ پٹ کے تیرے در پہ حاضر ہیں، میرے مالک لٹے ہوئے بندوں کے حال پر رحم فرما، اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، لوگ لٹے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑی مہربانی کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں، اے اللہ ہم لٹے ہوئوں کے حال پر مہربانی فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا، نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب، اللہ ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمیں دور نہ کر دے، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں میرے مالک ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اللہ نماز کی لذت نصیب فرما، اللہ نماز کا شوق نصیب فرما۔ اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما۔ اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا جائے گا، وہ اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما۔ اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا، میرے مالک اپنی رحمت سے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں، میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اور اے اللہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوئوں کو مشکل سے نکال دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم آپ کو آپ کے ان نیک لوگوں کی راتوں کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ میرے مالک اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما۔ اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مالک اپنے سامنے جھکنے والا بنا، اللہ غیروں کے سامنے جھکنے والا بننے سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی طرف مانگنے والا بنا، اللہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔